بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان میں اعتکاف سے متعلق احادیث مبارکہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ بھی نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شاہرانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بدعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصائح کے ساتھ واتق دعوۃ المظلوم یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی دعا سے بچیو۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ آگے ایک حدیث اور ہے، انشاءاللہ کل پڑھ کر سنائیں گے۔ مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے حلقہ سنایا جا رہا ہے. آج سے ہم نیا واعظ پڑھ رہے ہیں, اہتمام دین کی ضرورت, اس کا عنوان ہے اہتمام دین کی ضرورت. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ, اے رب ہمارے, اور بھیجیے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو, پڑھے ان پر آیتیں آپ کی اور سکھائے ان کو کتاب آپ کی اور حکمت, اور پاک کرے ان کو آپ کی اور پاک کرے ان کو, آپ قدرت والے حکمت والے ہیں. یہ ایک آیت ہے. اس آیت کا مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. اس مقام میں یہ مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے نقل کیا گیا ہے کہ کعبہ بناتے وقت جو دعائیں ان دونوں نے کی ہیں, ان میں کی ایک دعا یہ بھی ہے جس کا نفع ان کی اولاد کو پہنچا. ان دونوں صاحبوں نے اول اپنے لیے دعا کی, اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کی. جو دعائیں اولاد کے لیے کی ہیں ان میں سے ایک یہ دعا بھی ہے. حاصل اس دعا کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک دینی نفع پہنچایا. اس دعا کے طرز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل مقصود دین کا نفع ہے, اور دین کا نفع اس کے تابع ہے, دنیا کا نفع اس کے تابع ہے. یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل مقصود دین کا نفع ہے اور دنیا کا نفع اس کے تابع ہے. ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے جہاں اپنی اولاد کے لیے دنیا کے نفع کی یہ دعا کی کہ اے اللہ, مکہ میں جو ایمان والے ہیں ان کو میوے اور پھل کھلانا, اس دعا کے ساتھ ہی دین کے نفع کی بھی دعا کی جس کا اس آیت میں ذکر ہے. تو دنیا کے نفع اور آرام کے لیے دعا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دنیا کا آرام نہ ہو تو دنیا میں بہت کم طبیعتیں ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. بس اپنے رزق کی زیادتی کی بھی دعا کرنا چاہیے اور اپنی صحت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بہت دبلے ہو رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دعا تو نہیں کر لی, یعنی مصیبت کے لیے تو کوئی دعا نہیں مانگی. وہ صحابی کہنے لگے کہ جی ہاں دعا تو کی تھی. آپ نے فرمایا کیا دعا کی تھی؟ کہنے لگے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو کچھ عذاب ہونا ہو دنیا ہی میں ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبردار کیا کہ تکلیف کے لیے ہرگز دعا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ تکلیف سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ میں احتیاج بھری ہوئی ہے, بغیر خدا کے فضل کے اس کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آئے اور کہا میرے لیے 10 روپے کا انتظام کر دیجئے کیونکہ مجھے سخت ضرورت ہے. اس کے بعد ادھر ادھر کا ذکر کرنے لگے, فقیری کا دم بھر کے کہنے لگے کہ ہمیں جنت کی کیا پرواہ ہے اور دوزخ کا کیا ڈر ہے. میں نے کہا میاں بیٹھو, تم سے 10 روپے سے تو صبر ہو نہیں سکا, جنت سے کیا صبر کر سکو گے؟ اگر ایسے ہی بے پرواہ تھے تو 10 روپے سے بھی صبر کر لیا ہوتا. تو واقعی انسان ایسا محتاج ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی اس کو ضرورت ہے, اور آخرت کا زیادہ محتاج ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دنیا کے لیے دعا کی, ایسے ہی آخرت کے لیے بھی دعا کی تاکہ ہم لوگ اس سے سبق لیں اور ایسا ہی کیا کریں. بہرحال انبیاء علیہ السلام کی اولاد بھی وہی مقبول ہے جو ان کے قدم بقدم ہو اور ان کے طریقے پر چلتی ہو, اور جو اولاد ان کے طریقے پر نہ ہو وہ تو ایسی ہے جیسے غلط لکھا ہوا قرآن, کہ اس کا نہ ایسا ادب ضروری ہے اور نہ اس کی بے ادبی کرنا جائز. ادب تو اس لیے نہیں کہ وہ صحیح قرآن نہیں, اور بے ادبی اس لیے نہیں کی جائے گی کہ کچھ تو قرآن کی آیتیں بھی اس میں ملی ہوئی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی زیادہ نظر اس پر ہے کہ دین کا نفع ہو, اور دین کا نفع انبیاء علیہ السلام کی نظر اس پر ہے کہ دین کا نفع ہو، اور چاہتے ہیں کہ اولاد ہو تو ایسی ہو جو ہمارے طریقے پر چلے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی، اور اس سے ہم کو یہ سبق سکھلایا کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا سے زیادہ دین کا انتظام کرنا چاہیے. اب ہم کو سبق لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنی اولاد کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں اور کس قدر ان کے دین کا انتظام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ زیادہ توجہ میری دنیا پر ہے. اس کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اولاد چار پیسے کمانے کے قابل ہو جائے، اور جب قابل بنا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ضروری حق سب پوری کر چکے، آگے اپنی درستی یہ خود کر لیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دین کی اہمیت اور قدر بالکل نکل گئی ہے، اس لیے بالکل دنیا پر جھک پڑے ہیں. اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی ضرورتوں کی خبر نہ تھی، اس لیے ان کو دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوئی، تو یہ بالکل غلط ہے. بلکہ دنیا کی جتنی ضرورت ہے اس کی ان کو پوری خبر تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی اولاد کے آرام کے لیے بھی دعا کی اور ان کو رزق پہنچایا جائے. اپنی اولاد کے آرام کے لیے بھی دعا کی کہ ان کو رزق پہنچایا جائے، مگر نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے اس کی رعایت زیادہ کی ہے کہ دین کا نفع ان کو پہنچے، اور دنیا کے نفع کے لیے جو انہوں نے کی ہے وہ صرف اسی اولاد کے لیے ہے جو ایماندار ہے، ساری اولاد کے لیے نہیں کی. اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کی نظر میں دین کس قدر عزیز ہے کہ نافرمان کے لیے دنیا کی دعا بھی گوارا نہیں کی. اگرچہ خدا تعالیٰ نے رزق ایمان والوں کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ کچھ دنوں کے لیے دنیا میں کافروں کو بھی عیش دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام فرمایا ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوجہ کافروں کے نافرمان ہونے کے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی. اس سے نبیوں کی طبیعت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی نیک بندوں کا طرز انداز ہوتا ہے. یہی نیک بندوں کا طرز انداز ہونا چاہیے کہ نافرمان لوگوں پر کچھ رحم نہ کریں، نہ ان کے لیے راحت کی دعا کریں، ہاں ہدایت کی دعا کریں. بس جو لوگ خدا کے حکم پر چلتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کی دعا کریں، اور جو نافرمان ہیں خدا تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلتے ان کو خدا کے سپرد کر دیں. خیر بات تو درمیان میں آ گئی تھی، مقصود یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس کا مضمون غور کے قابل ہے، اور اس وقت اس کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوا، کیونکہ ہم میں اس وقت ایک بڑا مرض ہے، یعنی دین کا خیال کم ہونا، اور یہ وہ مرض ہے کہ اس کی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے، اور اس کی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا. دیکھو، مالدار شخص وہ کہلاتا ہے جس کے پاس ضروری خرچوں سے زیادہ روپیہ ہو، جس کے پاس دو چار پیسے ہوں وہ مالدار نہیں کہلاتا، اور نہ چاہیے کہ ساری دنیا مالدار کہلانے لگے. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ آدمیوں کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک غریب ایک امیر. تو جیسے مالدار وہ شخص ہے جس کے پاس بہت سا روپیہ ہو، اسی طرح ایماندار بھی وہی ہے جو عقیدے بھی سب شریعت کے موافق رکھتا ہو اور عمل میں بھی شریعت کا پورا پابند ہو. اور یہ ایمان کچھ ایمان نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر اپنے کو ایماندار سمجھنے لگے، اور شرع کے حکموں پر چلنے سے کچھ غرض نہیں رکھتے، اور اس کے متعلق دلیل کے طور پر کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث تو بے شک سچی ہے، لیکن اس کا مطلب اور ہے. جو مطلب یہ لوگ نکالتے ہیں وہ نہیں ہے. پھر غضب یہ کہ اس میں ایک تو غلطی یہ تھی کہ عمل کرنے کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں، دوسرے یہ کہ بعض لوگ خود ایمان کے کلمے میں کمی کرتے ہیں. یعنی اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محمد رسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. خدا کی پناہ، میں نے خود یہ تقریریں چھپی ہوئی دیکھی ہیں کہ رسول پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی حدیث سے اپنے مطلب کو نکالتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے ہی سے لوگ جنت میں جائیں گے، تو اب محمد رسول اللہ کہنے کی کیا حاجت رہی. مجھ سے ایک سفر میں اس حدیث کے متعلق ایک صاحب نے جو اسی خیال کے تھے دریافت کیا کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ کو نہ مانے وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا آپ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہر دن یاسین پڑھتا ہوں تو یاسین پڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ معنی ہے کہ صرف یہ کلمہ پڑھتا ہوں یاسین 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 یاسین، یہ معنی ہے کہ ساری سورت پڑھتا ہوں؟ کہنے لگے کہ یاسین کے معنی تو ساری سورت پڑھنے کے ہیں، میں نے کہا اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے کے معنی سارا کلمہ پڑھنے کے ہیں. ان لوگوں کے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے یہ معنی سمجھنے پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. ریاست رام پور سے ایک طالب علم نے میرے پاس خط بھیجا کہ مجھ کو فلاں شعبہ ہے, اس کے لیے کوئی دعا بتلا دیجیے. میں نے کہا کہ لا حول پڑھا کرو. چند روز کے بعد وہ مجھ سے ملے اور پھر شکایت کی. میں نے پوچھا اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا, کہنے لگے لا حول پڑھنے کو بتلایا سو میں پڑھتا ہوں. اتفاق یہ بات ہے کہ میں نے یہ دریافت کر لیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو. کہنے لگا کہ یوں پڑھا کرتا ہوں لا حول لا حول لا حول لا حول. تو جیسے یہ طالب علم لا حول پڑھنے کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ صرف لا حول کو پڑھ لیا جائے, حالانکہ لا حول تو پورے کلمے کا نام ہے, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح ان لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے معنی یہ سمجھے کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھا جائے, حالانکہ لا الہ الا اللہ سے وہی مراد ہے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہو, جس کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جن میں پورا کلمہ بھی مذکور ہے. چنانچہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ الایمان شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایمان یہ ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ ماننا ضروری ہے, اور اس کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو صاحب اس دنیا میں کھپ جانے کے سبب اس قسم کی غلطیاں لوگ کر رہے ہیں, بس اس کا علاج یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ کریں اور دین کا علم حاصل کریں. باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ اب تک جو غفلت ہو گئی میرے پیارے مالک, میرے اللہ, میرے کریم مالک معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. الہ العالمین اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما دے. اللہ اپنے گناہوں پر غفلت پر ندامت نصیب فرما دے. اللہ دل شکستہ عطا فرما دے, درد دل عطا فرما دے. اللہ درد دل عطا فرما دے. اللہ اپنی نسبت خاصہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو جذب فرما لے. اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اللہ اپنے مقبولین والے اعمال نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے مغوزین اور ضالین کے اعمال سے اے اللہ میری, میرے گھر والوں کی, سب مسلمانوں کی حفاظت فرما, سب دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. نفرت عطا فرما, بیزاری عطا فرما. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ آہوزاری عطا فرما, اشکباری عطا فرما. یا اللہ آہوزاری عطا فرما. اپنے گناہوں پر رونا نصیب فرما. اللہ اپنے گناہوں پر رونا نصیب فرما. اللہ اشکباری عطا فرما. اے اللہ ان خشک آنکھوں میں آنسو بھی عطا فرما. اے اللہ خشک آنکھوں کو آنسو بھی عطا فرما. یا اللہ خشک آنکھوں کو آنسو عطا فرما. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدم من خشيتك قبل ان تكون الدموع دما والاضراس جمرا. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. الله فلسطين کے مسلمانوں کی مدد فرما. الله فلسطين کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہم مسلمانوں کی بےحشی کو دور فرما. اللہ ہم مسلمانوں کی بےحشی کو دور فرما. کامل ایمان عطا فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ضعیفوں کی, بچوں کی, ماؤں کی, عورتوں کی, اللہ ان کی مدد فرما. اللہ ان کو دنیا میں کوئی یار و مددگار نہیں ہے, اللہ آپ ان کے مددگار بن جائیے. آپ ہی مددگار ہیں, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں. اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے. اللہ غیب سے مدد نازل فرمائیے. ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے کہ ان کی مدد کو پہنچیں. مال سے, دعاؤں سے, جان سے, ہر طرح سے اللہ ہم ان کے کام آئیں. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ ستا رہے ہیں, دشمن بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بم مار مار کے شہید کر رہے ہیں, اے اللہ ایسے بے رحم اور درندے جن کی مثال کوئی نہیں ہے, ایسے ظالم, اے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دیں. اے اللہ دلوں کو پلٹنا آپ کے اختیار میں ہے. سارے انسانیت کے قلوب آپ کے دل میں ہیں, ساری کائنات آپ کی مٹھی میں ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، دشمنوں کے دلوں کو بدل دے، ان کو ہدایت دے دے، اور اگر بالکل ہی مقدر نہیں ہے ان کی ہدایت تو اے اللہ پھر ان کو تو بالکل ذلیل اور خوار کر دے، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ملیا میٹ کر دے، ان کی طاقتوں کو ملیا میٹ کر دے، اللہ ان کے بیڑوں کو غرق کر دے، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے اور ان پر پتھروں کی بارش کر دے، اے اللہ ان کو ذلت ناک شکست اور عبرت ناک شکست سزا سے دوچار کر دے، اے اللہ ایسی عبرت ناک سزا دے کہ آئندہ کبھی کسی مسلمان کو اے اللہ کوئی دشمن بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے، برے ارادے سے نہ دیکھ سکے، اے اللہ ایسا ذلیل اور خوار کر دیجئے، اے اللہ ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمائیے، زمین سے عذاب نازل فرمائیے، ہر طرف سے اللہ ان پر عذاب نازل فرمائیے اور ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دیجئے، اے اللہ ساری خلقت کے لیے اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، ایسا ان کو سزا عطا فرمائیے، سزا ان کو فرمائیے، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اے اللہ سنت اور شریعت کا 100% پابند بنا دیجئے، غیروں کے طریقوں سے اے اللہ میری میرے گھر والوں کی اور ہمارے سب مسلمان بھائیوں کی اور ان کے گھر والوں کی پوری امت کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ غیروں کے طریقوں کو دل سے نکال دیجئے، ماحول سے نکال دیجئے، گھروں سے نکال دیجئے، گھروں سے کیبل کے جو غلط استعمال ہو رہے ہیں اور موبائل غلط استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے، اے اللہ جہنم سے بھی بری زندگی ہے، آپ کی نافرمانی کی زندگی جہنم سے بھی بری ہے، اور ان آلوں نے اللہ ہمیں آپ سے دور کر دیا ہے، اے اللہ ان آلوں کو آگ لگوا دیجئے، اللہ گھروں سے نکال دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ جہنم کے بجائے جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، اللہ ہم سب کو آپس میں محبت عطا فرما دیجئے، مسلمانوں کو بالکل ایک کر دیجئے، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجئے، تمام اسلامی ممالک کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دیجئے، دین اور شریعت پر مجتمع کر دیجئے، طریق اکابر پر مجتمع کر دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو طریق اکابر پر مجتمع فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارے ملک میں بھی اور جہاں جہاں رشوت ستانی اور سود ہے، اے اللہ رشوت کا خاتمہ فرما دے، سود کا خاتمہ فرما دے، بالکل یہ خاتمہ فرما دے، اے اللہ سود اور رشوت کا اور بے ایمانی کا، بے انصافی کا اور ظلم کا، اے اللہ اور بدکاری کا اے اللہ خاتمہ فرما دے، اللہ ہمیں نیک اور دیندار حکمران نصیب فرما دے، خوف خدا رکھنے والے حکمران نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال ہی یہ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں بلا شبہ، اے اللہ ہمیں بھی اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیک اور دیندار حکمران عطا فرما، ہمارے ملک میں بہت بہت برکت عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما، امن و انصاف نصیب فرما، امن و انصاف عطا فرما، اے اللہ امن نصیب فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، ہمارے ملک میں اللہ خوب برکت عطا فرما دے، اس کی زراعت میں، اس کی پانی میں، اے اللہ اور ہر نعمت میں اللہ خوب برکت دے دے، خوب برکت عطا فرما دے، اور ملک کی معیشت کو بھی انتہائی مضبوط فرما دے، اے اللہ انتہائی مضبوط فرما دے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو شان و شوکت اور عزت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو پورا اے اللہ پکا سچا مسلمان بنا، اللہ ہمارے مرشدین کو مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ میرے پیارے مرشد کو کروڑ جان عطا فرما، حیات بابرکات عطا فرما، اے اللہ میرے مرشد کے تمام اہل دولت قدا اور احباب اور خدام کو بھی اللہ خوب صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی میں مالا مال فرما، اور اللہ میرے جو مشائخ گزر گئے دنیا سے، اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اے اللہ ان کے جو آل و اولاد اور آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو خوب خوب عزت و شرف نصیب فرما، اور اے اللہ ان کو صاحب اقوی نسبت بنا، ایک ایک کو درد دل عطا فرما، زبان ترجمان درد دل عطا فرما، اور دین کی خوب خوب خدمت کا شرف عطا فرما قبولیت کے ساتھ، اور اللہ اس حجت الطالبین کو بھی اپنے عاشقین سے آباد فرما دے، اے اللہ اس کو اپنے عاشقین سے آباد فرما دے، اور یا اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو ضرورت سے زائد وسائل بھی عطا فرما دے، اے اللہ جتنی ضروریات ہیں خزانے غیب سے پورا فرما دے، اللہ جتنی ضروریات ہیں یہاں کی مدرسے کی، میرے بچے کے مدرسے کی، ہمارے جامع حکیم الامت کے مدرسے کی، اور اے اللہ ہمارے جامع اشرف المدارس جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ادارہ ہے، بنیاد آپ نے ڈالی، اے اللہ اس کو بھی خوب خوب ترقی عطا فرما، ضرورت سے زائد کہیں زائد وسائل عطا فرما، اور یہاں سے اور ہر مدرسے سے اے اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے ہر مدرسے سے اے اللہ صاحب نسبت طلباء کرام کو صاحب نسبت بنا کر فارغ فرما. اساتذہ کرام ہوں، طلباء کرام ہوں، یا معاونین ہوں، خادمین ہوں، اے اللہ اور جتنی خانقاہیں ہیں جہاں تبلیغ جماعت ہے، ہر جگہ جہاں بھی اللہ دین کی خدمت ہو رہی ہے سب کو قبول فرما اور ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مبارک راتیں ہیں اور ہم روزے دار ہیں، آپ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے روزے بھی رکھ رہے ہیں. اے اللہ، آپ کے پیارے نبی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پر آپ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں آمین کہنے کا. یہ اشارہ ہے زبردست کہ آپ ہر دعا کو قبول فرمائیں گے. اے اللہ، ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ، ہماری دل کی گہرائی سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے. بس اے اللہ، آپ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. اللہ اپنی مہربانی سے شرف قبول عطا فرما. یا اللہ اپنی مہربانی سے شرف قبول عطا فرما. اگرچہ دعا کے اندر نہ درد ہے اور نہ ادب ہے، اے اللہ آتا بھی نہیں ہے، لیکن اے مہربان مالک ہمیں محروم نہ فرما. اللہ، جو ہم نے مانگا اسے بڑھ کے عطا فرما دے. اللہ کریم، جو مانگا اسے بڑھ بڑھ کے عطا فرما دے، بھر بھر کے عطا فرما دے. اے اللہ، محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اور اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اپنے کرم سے جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ وہ بھی عطا فرما، اور مانگنے کا ادب بھی عطا فرما دے. اے اللہ، مانگنے کا ادب بھی عطا فرما دے، درد دل بھی عطا فرما دے. اے اللہ، درد دل بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا اللہ، جو کوئی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اے اللہ اپنی مہربانی سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے اور اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دے. اے اللہ، آسانی کے راستے کھول دے. یا اللہ، ہم سب کے لیے آسانی کے راستے کھول دے، آسانی عطا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے کریم مالک، اور ہمارے روزیوں میں خوب برکت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.